پر پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کا حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، خدا کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، اور بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا. خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، شکر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے شکر کے نتیجے میں اضافہ فرما دے گا. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا اس شکر کے صدقے میں اس نعمت عزاداری میں اضافہ فرما، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے بہترین ماننے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دین کی تعلیمات جن بنیادوں پہ استوار ہے، ان میں سے اہم ترین بنیاد توحید ہے، اور توحید ایک معنی میں بہت سادہ سا بیان ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن جب ہم توحید کو اور ایکسپلور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں توحید کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ کہ خدا ایک ہے، اور اس ایک ہونے کو انسان اور زیادہ ڈیٹیلز میں جاتا ہے تو بہت ساری اس کی برانچز نکلتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، اس کو ہم توحید ذاتی کی تعبیر کرتے ہیں. توحید ذاتی یعنی خدا اپنی ذات میں ایک ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں توحید افعالی بھی ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں انجام پا رہا ہے بالآخر اس کا مبدا، اس کی بنیادی سورس خود خدا نے متعال کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر کچھ انجام نہیں پا سکتا. اسی طرح توحید تشریعی ہوتی ہے، توحید تشریعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن، قانون بنانے کا حق، حکم دینے کا حق، یہ سب خدا نے متعال کے پاس ہے. کوئی خدا نے متعال کے حکم سے ہٹ کر حکم دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر کوئی ایسا ہو بھی تو ممکن ہے دنیا کے حکمرانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت ہو، لیکن دین کے نظام کے اندر یہ طاقت صرف خدا نے متعال کے پاس ہے. اسی طرح توحید عبادی ہے، یعنی بندگی اور عبودیت کا حق صرف خدا نے متعال کے پاس ہے. کسی اور کے لیے بندگی کرنا، کسی اور کے لیے عبودیت کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو توحید کی بہت ساری برانچز نکلتی چلی جائیں گی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے متعال کی جو اوصاف ہیں وہ اس میں بھی موحد ہے. انسان کا موحد ہونا ضروری ہے کہ وہ خدا کی اوصاف میں توحید کا قائل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت خدا نے متعال کے اندر ہے، اس طرح کی کوئی صفت خدا کے علاوہ کسی اور کے اندر ممکن نہیں ہوگی. خدا اپنی صفات کے اندر کمال کے اوپر ہے. اگر خدا نے متعال کی صفت رازقیت ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو اپنے رزق دینے میں کمال کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا. اس کمال کا ہر ہر صفت میں درک کرنا ہم انسانوں کی زندگی میں بے پناہ فائدے دیتا ہے. اور یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی میں بعض نقائص ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی یا تو اوصاف کو درک نہیں کیا، یا ان اوصاف کے کمال کو درک نہیں کیا ہم نے. اس کو چند نقطوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان جب بھی اپنے اعمال کے اندر کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے ارادی اعمال کے اندر، سوتے ہوئے آپ نے کہیں ریفلیکشن دکھا دیا، اس سے مطلب نہیں ہے. ارادی اعمال کے اندر انسان کوئی کمی دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی روٹ اس کی عقیدے کے اندر ہوگی. ویسے تو ظاہری طور پہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے لیکن میں کنٹرول نہیں کر پایا. تو جہاں پہ اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے وہاں کیوں کنٹرول کر لیتا ہے پھر؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بہت بھوکا ہو اور سامنے زہر رکھا ہو تو کیا کھاتا ہے؟ وہاں کیوں کنٹرول کر لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کنٹرول کے اندر بھی ایک عقیدہ مؤثر ہوتا ہے. تو اگر عقیدے کی کوئی کمی نہ ہو تو پھر کنٹرول بھی آ جائے گا، سارے کام کر لے گا. کہیں نہ کہیں عقیدے کی کمی، وہ عقیدے کی کمی کیا ہے؟ تو کل آپ کی خدمت میں انتہائی اجمال میں اجمالاً آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ تو قیامت کا جو عقیدہ ہے، واپسی کا عقیدہ کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس میں بھی کچھ کمی ہے سمجھنے میں. اور آج میں توحید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر انسان نے خدا متعال کی اوصاف کو سمجھا، یہ تو سب مانتے ہیں کہ خدا ہے، حتیٰ قرآن کریم فرماتا ہے تم ان کافروں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا. تو جو کم سے کم مکہ کی سرزمین پہ مشرک تھے وہ بھی خدا کو مانتے تھے، کہتے تھے خدا نے خلق کیا. تھے مشرک لیکن وہ آج کے زمانے کے ایتھیسٹ تو نہیں تھے. اگر ان میں تھے بھی تو اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لیکن مکے کے عمومی لوگ ایتھیسٹ نہیں تھے. البتہ قرآن کریم نے اس کو ریفر کیا ہے کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا اور تم لوگوں کو کس نے خلق کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان ہیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کچھ لوگوں سے اس کو نقل کیا، بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے تمہیں خلق کیا، کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں دنیا کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے. تو وہ ایتھیزم کی تعبیر اس آئے کریمہ کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن مکے کے زیادہ تر لوگ ایسے نہیں تھے، مکے کے زیادہ تر لوگ خدا کو مانتے تھے. تو اس خدا کے ماننے کے باوجود اوصاف کے اندر یا تو صفت نہیں پہچانتے تھے یا صفت کے کمال کو درک نہیں کر رہے تھے. اب مثال کے طور پر اس میں ہم لوگ کی زندگی سے تعلق بھی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی اس بات کو مان لے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر اپنے ذہن کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رزق چاہے کسی بھی قسم کا ہو, رزق کسی بھی قسم کا ہو, بریکٹس کھولوں ذرا سا یہاں پہ, آیا رزق صرف پیسہ ہوتا ہے؟ آیا رزق صرف کھانا ہے؟ آیا رزق صرف دنیا کی زندگی ہے؟ تو ہم جو خدا سے رزق مانگتے ہیں, انصافاً ہم میں سے زیادہ تر لوگ رزق کے نام پہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہی سب کچھ تو مانگ رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ رزق مثلاً اس روایت کے اندر 20 یا 10 فرمایا, فرمایا پست ترین دنیا ہے, جو رزق ہے اس میں جو سب سے پست ہے دنی وہ یہ دنیا ہے, اس کا رزق ہے. اچھا, اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی چلو یہ تو ہے رزق, دنیا, کھانا پینا, اولاد ایک رزق ہے, اور کیا رزق ہے؟ یہ کہ انسان علم حاصل کرے یہ رزق نہیں ہے؟ اگر جسم کا رزق کھانا ہے اور جسم نے چند سال سے زیادہ باقی نہیں رہنا ہے, اور اصل وجود جس نے باقی رہنا ہے وہ روح ہے, تو روح کا رزق کیا ہے؟ یہاں پر ذرا سا بس ایک اور اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم لوگ پوری ایک مجلس پڑھ ڈالتے ہیں 50 منٹ, اور جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ کوئی 1 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو اگر کوئی دماغ میں چیز آ رہی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے اسی کو بول دو, شاید اصل میں یہی بولنے کا تھا, باقی تو سب یوں ہی ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرج. اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے فلسفے میں بھی اور دوسرے علوم کے اندر بھی. البتہ وہ جن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مادی اور غیر مادی دونوں چیزوں کو دیکھ لیں. آج کل بدقسمتی سے یونیورسٹیز کے اندر زیادہ تر سائنسز نے نان میٹیریل ایگزسٹنس کو اپنے کریکولم سے باہر نکال دیا, تو حتیٰ جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ نان میٹیریل ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن بہرحال اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹی کے اندر ہوں, ایسی کسی تعلیمی جگہ پر ہوں جہاں پہ نان میٹیریل ایگزسٹنس کو بھی ڈیل کیا جا سکے, تو وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کے وجود میں کیا کوئی نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے. ظاہر ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ بھائی انسان میں بدن کے علاوہ ایک روح بھی ہے, ثابت کیسے کریں؟ تو اس کے ثابت کرنے کے دسیوں طریقے بیان کیے جاتے ہیں. مثلا پرانے فلاسفرز سے لے کر بھو علی سینا سے لے کے آج کے زمانے کے فلاسفرز تک انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے. تو ایک سادہ سا کام جو آج کے فلاسفرز بھی استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کسی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے رکھنے کے لیے. مثلا جب انسان کھانا کھائے گا تو یہ کھانا کہیں تو باڈی میں ٹکے گا. البتہ بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ٹکتا کہاں ہے, یہ واقعا میں حیران ہوں. سو بہرحال اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو یہ باڈی میں کہیں ٹکے گا, تو اس کو ظرف چاہیے. کیا ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں بھی انٹیک کر رہے ہیں اپنے وجود میں جو مٹیریل نہیں ہے, جو مٹیریل نہیں ہے؟ مثلا ہماری محبتیں, ہمارے جذبات, ہماری بعض معلومات جو مٹیریل نہیں ہے, یہ کہاں اسٹے کر رہی ہیں ہمارے وجود میں؟ ان کا ظرف کہاں ہے؟ آپ کے پاس 2 راستے رہ جائیں گے. یا تو آپ یہ کہیں کہ علم مٹیریل ہے اور وہ برین سیلز کے اوپر اسٹور ہو رہا ہے, اور اگر آپ یہ قبول نہ کریں کہ علم مٹیریل ہے اور آپ یہ کہیں کہ علم نان مٹیریل ہے, تو پھر آپ کو ایک نان مٹیریل ظرف چاہیے ہوگا اپنے وجود کے اندر. یہ کہ آپ علم کو مٹیریل مانیں, اس میں 10 قباحتیں ہیں. اور آپ علم کو نان میٹیریل مانیں تو پھر فوراً آپ کو اپنے وجود کے اندر ایک نان میٹیریل ایگزسٹنس کو قبول کر لینا پڑے گا، جس کو آپ ابھی فی الحال نفس یا روح یا کوئی بھی چیز تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے ہمارے وجود کے اندر کسی نان میٹیریل ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد، عجل فرج۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ابھی فی الحال آپ کے لیے فلسفیکل آرگومنٹ پورا نہیں ہوا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے ابھی ایک پارٹ رہ گیا کہ علم میٹیریل ہے یا میٹیریل نہیں ہے، لیکن آسانی کی خاطر عرض کر رہا ہوں، حتیٰ اگر کوئی کہے کہ علم میٹیریل ہے جس کے نان میٹیریل ہونے کو ثابت کرنا بہت آسان ہے، تو میں ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جو کبھی کبھی میں اور آپ اپنے عرفانی تجربوں سے گزرتے ہیں، یہ میٹیریل ہے یہ نان میٹیریل ہے، یہ کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ یہ کہ میں اور آپ خداوند متعال کے ساتھ ایک خاص رابطے میں آتے ہیں کبھی کبھی، اس کا جو اثر ہے میٹیریل ہے یا نان میٹیریل ہے، کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ کو اور ہمیں خواہ نہ خواہ ایک ایسی ایگزسٹنس کو اپنے اندر ماننا پڑتا ہے جو نان میٹیریل ہوگی۔ یہ سارے عرفانی تجربے، یہ سارے علوم، حتیٰ حسی تجربے اپنی ایکسٹریکٹ فارم میں اس نان میٹیریل ایگزسٹنس میں اسٹور ہو پائیں گے، ورنہ کبھی اسٹور نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر کچھ لوگ اس ایک جملے کو پکڑ کے ثابت کرنا چاہیں تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو میں ابھی نہیں کرید پاؤں گا، وہ یہ کہ اگر علم میٹیریل ہو 100% میٹیریل تو کمپیریزن پاسبل نہیں ہوگا، کبھی بھی کمپیریزن پاسبل نہیں ہوگا نان نیومریکل ایگزسٹنس کے درمیان۔ نیومریکل ایگزسٹنسز کے درمیان کمپیریزن پاسبل ہے، جیسے کہ کمپیوٹرز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کمپیوٹر سے کبھی یہ پوچھیں کہ یہ زیادہ جذباتی ہے یا وہ زیادہ جذباتی ہے، اس وقت جو خوشی مجھے ملی یہ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ہے؟ کمپیوٹر کے پاس شاید کوئی راستہ ہو جس سے وہ آپ کی باڈی کے اندر موجود کسی ہارمون کی ایکٹیویٹی کو جانچ کر آپ کو کچھ کہہ دے، لیکن صرف خوشی کو میجر کر لے اور بتا دے کہ کون سی خوشی زیادہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی روح چاہیے ہوگی جہاں پر یہ سارے نان میٹیریل آپ کے ایموشنز، آپ کے علم اور آپ کے تجربے اسٹور ہوتے رہیں گے۔ یہ خود ایک رسک ہے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی روح بہت چھوٹی ہے اور بعض لوگوں کی روح بہت بلند روح ہے، بہت بلند روح ہے۔ بلند روح کی کیا نشانی ہے، پست روح کی کیا نشانی ہے؟ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر بعض روایات ایسی یقیناً آئیں گی جس کے اندر ارواح کی بلندی اور ارواح کے حقیر ہونے کی طرف اشارہ ہوگا، تو اس سے ہم ایکسٹریکٹ کر پائیں گے، لیکن فی الحال کے لیے بس اتنا چلتے ہیں آگے کہ یہ بات ہوئی کہ انسان کے وجود کے اندر رزق بہت زیادہ طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، رزق کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، سارے رزق انسان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے وہ خدا سے کیا مانگ رہا ہے۔ اور مثلا بات یہاں پہ تھی کہ خدا رزاق ہے، رزق دیتا ہے، رزق کی نوعیتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے مانگے اور میں فارغ تھا اور میں نے اس کو تھوڑا سا دے دیا تو یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، کسی نے مجھ سے مانگا میں فارغ تھا اور میں نے اس کو تھوڑا سا دے دیا تو یہ دینے میں کمال ہے کیا؟ نہیں۔ تو دینے میں کمال کیا ہے؟ دینے میں کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایران فارسی شاعر کہتا تھا کہ تم پانی پانی چلاؤ نہیں، پیاس بڑھاؤ ساقی خود پہچانتا ہے۔ پانی پانی چلاؤ نہیں، پیاس بڑھاؤ ساقی خود پہچانتا ہے، کون پیاسا ہے اور کون پیاسا نہیں ہے، یہ خدا کی رزاقیت ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے گڑ گڑانے، التجانے، دے 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 پھر وہ 1% دے دے، یہ خدا نہیں ہے۔ اگر واقعاً ہم نے کسی چیز کو اپنے گہرائی سے وجود کی گہرائی سے خدا سے مانگا ہے تو وہ رزاق ہے، پھر وہ دینے میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ صرف ایک مشکل ہے، کون خدا سے کیا مانگے گا؟ اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگ زیادہ تر ایک عجیب ستم کر رہے ہیں اہل بیت کی روایات کے ساتھ، اہل بیت کی دعاؤں کے ساتھ۔ مثلا وہ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی، اے خدایا مجھے رزق میں دے، میں فوراً کیا سوچ لیتا ہوں، گاڑی آنے والی، کام ہی خراب کر دی۔ اب مثلا آپ شب قدر میں بیٹھے ہیں، خدایا مجھے رزقاً واسعاً طیباً نصیب فرما، اللہم ارزقنی رزقاً واسعاً طیباً، خدایا مجھے رزق وسیع پاک و پاکیزہ نصیب فرما، تو وہ فوراً ذہن میں کیا سوچ رہا ہوگا، ایک گھر آنے والا ہے۔ صحیح، اچھا یہ جو اس نے کیا، اس کا اختیار ہے کہ یہ سوچ سکتا ہے، صرف اس نے ایک مصیبت کی ہے، وہ کیا، ایک چیز آسمان کا جاننے والا آسمان سے مانگ رہا تھا، یہ زمین کا رہنے والا زمین پہ لے کے خوش ہو گیا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو اب مشکل ہو گئی، ہمیں رزاقیت پتہ نہیں تھی کہ رزاقیت میں کمال کیا ہوتا ہے، ہم نے رزق کا ترجمہ غلط کر ڈالا، خدا کی رزاقیت کو بھی اس چھوٹے سے رزق کے اندر گھسیڑ دیا، اور اس کے بعد خدا سے وہ چھوٹا سا رزق مانگ کے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اس کو کس خدا کے بندے نے کبھی زندگی میں فضل کہا تھا، جس کو میں اور آپ فضل ربی کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دسیوں روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آخرت نہ بنائے دنیا تو اس دنیا کو اپنا دشمن کہا تھا، جو دنیا آخرت نہ بنائے اس دنیا کو اپنا دشمن کہا تھا، اور کہا تھا یہ دنیا کے جو آخرت نہ بنائے اللہ نے تقسیم میں ہمارے دشمنوں کو دی ہے۔ اب مصیبت یہ ہو گئی کہ ان کے محبین خدا سے وہی دنیا مانگ رہے ہیں جو اہل بیت نے خود کہا تھا کہ یہ ہمارے دشمنوں کو دی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اہل بیت کی دعائیں پڑھ پڑھ کے وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا یہ ہم نے خدا کی رزاقیت کے ساتھ کیا کیا، مس انڈرسٹینڈنگ، نہ رزق سمجھے نہ رازق سمجھے۔ اب اس کے بعد ستم اور دیکھیے، اب جناب علی ایک آدمی ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر رہ رہا ہے، کوئی ایک بزنس کر رہا ہے، کوئی ایک کام کر رہا ہے، اس سے اس کی زندگی چل رہی ہے۔ پہلا ستم تو یہ ہوا کہ رزاقیت کو ترجمہ کر لیا معاش کے اندر، رزاقیت میں معنویت تھی، رزاقیت میں قرب خدا تھا، رزاقیت میں اوصاف الہیہ کا انسان کے اندر متجلی ہونا تھا، رزاقیت میں روح کی بلندی تھی، وہ سب ہٹا کے، علم وغیرہ سب ہٹا کے، ایک تو رزاقیت کا ترجمہ کر لیا معاش، اس کے بعد اب اس معاش میں بھی بجائے یہ کہ توحید کا قائل ہوتا، اس میں بھی شرک اندر شرک۔ وہ کیسے، میں اپنے اوپر مثال رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، چونکہ بعض ہمارے دوست احباب مولویوں کی برائی کر کے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے انہوں نے توحید کو حاصل کر لیا، تو میں چلو اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ مجھے خداوند متعال نے یہ سعادت دی ہے کہ میں سید الشہداء کا ذکر کر سکوں، لیکن میں یہ ذکر کروں گا تو اپنی زبان سے ہی کروں گا نا، اچھا یہ زبان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر فرض کریں کوئی حادثہ، کہیں چلتے ہوئے کہیں جاتے ہوئے کسی بھی حادثے کے نتیجے میں یہ زبان کٹ گئی، تو میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر ابھی الحمدللہ رب العالمین مجھے مجالس پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، یہ زبان کٹ گئی تو کیا ہوگا، ختم، سب ختم۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو مجھے پریشان ہونا چاہیے؟ اگر میں خدا کا ماننے والا ہوں اور خدا کی رزاقیت کو سمجھتا ہوں اور خدا کی عطا کو سمجھتا ہوں، تو کیا مجھے ڈرنا چاہیے کہ خدا مجھ سے یہ سعادت سلب کر لے گا؟ نہیں، اگر یہاں سے سلب کرے گا کہیں اور سے دے دے گا، کہیں اور سے دے دے گا. کیوں؟ جب یہ زبان چلتی بھی ہے تو کون چلاتا ہے؟ کوئی خدا کے علاوہ؟ تو میں زبان کو خدا کے برابر کیوں سمجھ رہا ہوں؟ ابھی دیکھیے، یہ شرک نہیں ہو گیا؟ ایک آدمی کی دکان ہے، اس دکان سے اس کی زندگی چلتی ہے. اچھا، اس سے کوئی کہے اگر یہ دکان نہیں ہوئی تو کیا کہ بد دعائیں مت دو، یہ نہیں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ارے بھائی، جب تمہاری دکان چل رہی ہے تو رزاق کون ہے؟ خدا ہے. نہیں ہوئی دکان، رازق تو اپنی جگہ ہے، گھبراتے کیوں؟ ابھی تک تو سبحان اللہ تھا، کینیڈا کی نیشنلٹی چھن گئی، پھر کیا ہوگا؟ اب سب کو ڈر یہ ہے کہ پاکستان میں تو شاید رزاقیت ہے ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے؟ یہ رزاقیت میں شرک نہیں ہے؟ ہمارے والے تو سبحان اللہ کر رہے تھے. عزیزان محترم، خطرہ یہ ہے. اچھا، جب لوگوں کی زندگی میں شرک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سمجھنا آپ نے پریشانیوں کی ہائی وے کے اوپر انٹری کر لی. موحد پریشان نہیں رہتا. کیوں؟ موحد کو یقین ہوتا ہے خدا ہے، نہیں گھبراتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400,000 سے اوپر قوم تھی، اس کو کہتا تھا انہا لشرذمت قلیل، یہ تو میری مٹھی کے برابر لوگ ہیں کیا میرے لیے؟ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا تھا بدبخت، کہ وہ اتنے لاکھوں لوگوں کو کہتا تھا یہ مٹھی کے برابر ہیں یہ لوگ. تو آگے پانی پہنچ گیا اور پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور فرعون بھی غید و غضب کے اندر. اور جب وہاں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی لوگ تھے وہ گھبرا گئے، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہمیں تو پکڑ لے گا. اچھا، اب کوئی ان سے پوچھے شرک کیا ہوا، خدا کہاں گیا، اب کیوں گھبرا گئے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، انہ سیہدین، وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا، کوئی مشکل نہیں. اچھا، جتنے جگادڑی بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر، اگر وہ اس بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے؟ کہ آپ کم سے کم تھوڑا پلان ہی کر لیتے. یہی کہتے نا کہ بھئی تھوڑا سا پلان ہی کر لیتے، کسی قوم کو لے کے چلے تھے، کوئی اچھا سا گائیڈ تو ساتھ لے لیتے، کوئی مثلا پلان اے پلان بی، کوئی آگے پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں سے یہدین. کیوں؟ خدا کے کہے پہ نکلے نا، خدا کے کہے پہ نکلے، ہم نے کوئی اپنی خاطر تھوڑی کیا تھا. عزیزان مسلم، یہ خدا ہے. اور خدا کی اوصاف کو درک کرنا، خدا کی اوصاف کو درک کرنے کے بعد اس کی کمال کو درک کرنا، اگر ہم لوگ اس طرح سے کام کرنے لگیں، اس کو ہم کہیں گے موحد ہونا. اب میں آپ سے صرف ایک بات اس سلسلے میں اور عرض کروں گا اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی ان اوصاف اور ان کے کمال کو کہاں سیکھا ہے؟ کہاں سیکھا؟ نہ آپ نے کوئی کورس کیا، نہ آپ نے کتابیں ایسی کوئی پڑھی، نہ آپ نے ہمارے جیسوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر مثلا کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے سکھانا ہی نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ خدا کے بارے میں اس تفصیل میں سیکھا کہاں ہے آپ نے؟ اور ظاہر ہے کہ ہمیں آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، زیادہ تر لوگوں نے نہیں سیکھا. نہیں سیکھا تو کیا ہوا؟ نہیں سیکھا یہ کہ اگر توحید کو اس پیرائے میں نہیں سیکھا ہے تو پھر زندگی پریشانی میں گزرے گی، زندگی مشکل میں رہے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میرے ذکر سے دوری کرے گا اس کے لیے زندگی بہت سخت ہے. معیشت ضنکًا، اللہ انشاءاللہ اپنی اور اپنی اوصاف کی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ جو میں نے چند سخت باتیں کہیں، ظاہر ہے کہ وہ میں نے اپنے جیسوں کے لیے کہیں. ہم اور آپ سب مل کر کوشش کر رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ اپنے دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا سے اور زیادہ نزدیک کر سکیں انشاءاللہ. یہی قربت اللہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دین ہے. ہم شاید ہم لوگ کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم دین کی علامتوں کو دین سمجھ رہے ہیں. کچھ دین کے نعرے ہیں, دین کی علامتیں, خود دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین خداوند متعال کا, خداوند متعال کے بارے میں اپنی معرفت کو بڑھانا ہے, خداوند متعال کے احکام کو پہچاننا ہے اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. جو تذکرہ ہم نے جو ذکر موضوعات کے اندر رکھا تھا وہ اہل بیت اطہار کی روایات سے اوصاف کو حاصل کرنا تھا, ہمیں کیسا ہونا چاہیے اس کو حاصل کرنا تھا. تو یہ گفتگو جو چند منٹس انجام پائی, آدھا وقت شاید اسی میں لگ گیا, وہ اس بنیادی محور کے اوپر ہے کہ خدا کے اوصاف کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم خدا کے اوصاف کو نہیں سمجھیں گے تو ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کا تو چیپٹر ہی بند ہو گیا نا. قربتاً اللہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ ان اوصاف الہیہ کو اپنے اپنی سطح پر اپنے اندر لے کر آنا. اچھا, اگر ان اوصاف کا درک ہی نہیں ہے تو اندر کیسے آئیں گے؟ ہم اس کو اڈاپٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بہت اہم چیپٹر ہے. اور جو عرائض کل پیش کی آپ کی خدمت میں, اس میں دو روایات عرض ہوئی تھیں, ایک روایت ہمارے چوتھے امام اور دوسری روایت امیر المومنین سے. دونوں کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجیے گا, محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اور پہلی روایت کے اندر مولانا ارشاد فرمایا کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے, اور دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے ختم ہونے کے لیے, اور آخرت تمہارے آگے کی طرف سے آ رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو تم کس کے بیٹے بنو گے؟ تم کس کے فرزند بنو گے؟ تو فرمایا دنیا کے فرزند مت بنو, وہ ختم ہو جائے گی, آخرت کے فرزند بنو جس نے باقی رہنا ہے. اور علامہ تبارک تعالیٰ کا ایک جملہ مجھے تو کہہ کے ہمیشہ مزہ آتا ہے, جبکہ میں بہت زیادہ دہراتا ہوں. اور وہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, روایات کی روشنی میں ظاہر ہے, فرماتے تھے کہ انسان فنا کے لیے خلق نہیں ہوا, انسان بقا کے لیے خلق ہوا. ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, خالدینا فیہا کے لیے خلق ہوئے. چوائس ہمارا ہے, جہنم میں یا جنت میں. فنا نہیں ہے, بقا ہے. کہاں بقا ہے؟ یا یہاں یا وہاں. آپ اپنا سلیکشن خود کرو, اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے عمل سے کرنا ہے, ورنہ باتوں میں تو سبھی جنتی ہیں. تو مرا حاجی بگو من ذرا حاجی بگو, آپ مجھے بولتے رہی جنتی, میں آپ کو بولتا رہا ہوں جنتی. انشاءاللہ سب جنتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ عمل سے لینا پڑے گا. ایک نفیس واقعہ ذہن میں آ گیا, وہ بھی عرض کر دوں. اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں شاید کوئی کام کروانا تھا ایک دفعہ, تو ایک مزدور کو بلایا اور اس مزدور کو بتایا کام کہ بھائی دیکھو یہ کام ہے, یہ دیوار بننی ہے. تو اس مزدور سے کہا کہ تم کتنی مزدوری لوگے؟ یہ طے ہے سنت کے اندر, روایتوں کے اندر, کہ مزدور سے مزدوری پہلے طے کر لو. تو اس سے کہا کہ کتنی مزدوری لوگے؟ اب وہ بھی شاید ہمارا جیسا کوئی تکلفاتی بندہ, تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ مثلاً ایسی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بڑھا کر, کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, ہمارے نبی ہیں, میں آپ کے لیے کام کروں گا. تو اللہ کے نبی نے اصرار کیا کہ نہیں, فرمایا تم بتا دو تم کتنی اجرت دو. تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا, میں آپ کے لیے خدمت کروں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم شروع کرو کام. تو اس نے شروع کیا تو اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو گئے. یہ بھی ان کے آداب میں سے, اخلاق میں سے تھا کہ وہ کسی ایسے انسان کے اوپر بھی جس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا وہ توجہ دیتے تھے. تو وہ تشریف فرما ہوئے اور وہ دیوار بنانے لگا ہے, جو بھی صحیح کرنا تھا کرنے لگا, اور باتیں کرتے کرتے اس نے موقع دیکھ کے اجرت مانگ لی. موقع دیکھ کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. جو ہوشیار آدمی تھا اس نے سوچا دو آٹھ دیر ہم لے کے کیا کروں گا, جنت مانگ لوں. جیسے ہی اللہ کے نبی سے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں, اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا, تم عمل کرنا. صحیح, اللہ کے نبی کی دعا کے بعد کچھ بچتا تھا کیا؟ نبی نے فرمایا نہیں, میری دعا لینے کے لیے بھی عمل کرنا پڑے گا. ہاں, ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو ایلیجیبل ثابت کر دیتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، وہاں نبی فرماتے تھے ہاں میں دعا کروں گا. اسی کتاب کے اندر، اسی روایت، اسی طرح کی روایت میں ایک اور روایت موجود ہے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ایک جوان نے کونے میں زانو پہ سر دیے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور دیکھا کہ شاید کوئی مثلا جیسے دنیا میں ہوتا ہے وہ کسی کو بھی کونوں میں، کھدروں میں، پریشانی میں دیکھتے تھے، فوراً اس کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. تو اس کے پاس گئے اور اس کو جیسے ہاتھ لگا کر اس سے کہا سر اٹھائے. تو اس نے سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور رویا تھا اور جاگا تھا. تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور فرمایا کیف اصبح تھا، کیسی زندگی گزر رہی ہے. یہ روٹین کا ایک جملہ ہے جیسے کیسے کیا حال احوال ہیں، تو کیف اصبح تھا. اب وہ آدمی تو لگتا ہے عبادتیں کر کر کے ایک جگہ کے اوپر پہنچا ہوا تھا، تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا اصبحت علی یقین، میری زندگی یقین پہ گزر رہی ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیے ذرا سی ایک لطافت ہے یہاں پہ. ہم لوگ پوچھتے ہیں حال احوال کیا ہے، جسم کا پوچھتے ہیں روح کا؟ اتنی بصیرت نہیں ہے کہ روح کا پوچھے، ہم جسم کا پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس نے جسم کا جواب دیا روح کا. اس کو پتا تھا نبی جسم سے زیادہ روح میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس نے نہیں بتایا میری ٹانگ میں درد ہے، میری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. اس نے کہا میں یقین پر ہوں، روح سے جواب دیا. نہ میں پوچھنے والا اہل روح، نہ آپ بتانے والے اہل روح. وہاں پہ ڈائلاگ جو تھا وہ اس لیول کے اوپر ہو رہا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ جسم سے نہیں پوچھ رہا بلکہ روح سے پوچھ رہا ہے. تو اس نے کہا اصبحت علی یقین، یہ روح جو ہے یہ جسم کی طرح تین حالتوں میں رہتی ہے. ایک اور روایت موجود ہے، کبھی انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو عرض کروں گا. جس طرح بدن انسان کا کبھی مرتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی شفا یاب ہوتا ہے، روح بھی چار حالتوں میں رہتی ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میری روح سے پوچھ رہا ہے. تو کہا اصبحت علی یقین، میں یقین پر ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما حال یقینک، کیسا یقین ہے، یقین کیسا؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور شاید اس عربی کے جملے کا مطلب یہ نکل سکے کہ میں جنت اور جہنم میں موجود ہوں، یعنی اتنے سامنے ہوں جیسے کھڑا ہوں سامنے. دونوں مطلب نکال پائیں گے. اللہ کے نبی نے دعا کی، اس کو دعا دی. اچھا اب آپ کو مزدور یاد ہے جس نے موقع دیکھ کے کہا دعا کروا لوں، تو اسے موقع دیکھ کے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے میں جنت پہ چلا جاؤں. اس نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے، اس نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے. اللہ کے نبی نے میری تعریف کی ہے، اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ اچھا آدمی ہے، اس کا یقین دیکھو کتنا اچھا ہے. جیسے اس نے موقع دیکھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اس کا کیلیبر بہت اونچا ہے. یہ جنت جہنم کی باتیں نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جنت پہ تو میں سامنے کھڑا ہوں، اب میں جنت لے کے کیا کروں. اس نے کیلیبر دکھایا اپنا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. آپ کے خیال میں اب اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا؟ فرمایا میں دعا کروں گا تم شہید ہو گئے، ختم. کیوں؟ ایلیجیبل ہے. نبی نے نہیں فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا. کیوں؟ یہ بندہ عمل کر چکا ہے، اس نے اپنی زندگی گزار لی ہے اپنے کام کے اندر، اس کا کام پورا ہے، اب اس کو ایک ریوارڈ ملنا چاہیے. اس ریوارڈ کے لیے اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں مجھے انعام ملے جلدی. یعنی یہ وہ شخص ہے جس کی روح دنیا میں وقت گزار گزار کے تھک گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں تھک گیا ہوں یہاں پہ زندگی گزار گزار کے، دیکھیے جو مجھے اسائنمنٹ ملا تھا میں نے پورا کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کہ یہ فرمایا کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم نے اسائنمنٹ پورا کر لیا ہے اور واقعی تمہیں اب یہاں نہیں رکنا چاہیے، لیٹس گو. اور کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ گے. راوی کہتا ہے اگلے ہی غزبے میں یہ بندہ شہید ہو گیا، اور کہنے لگا ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کب شہید ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا اللہ کے نبی نے دعا کر دی اب یہ گیا، پھر اگلی غزوے میں گیا شہید ہو گیا. تو اب میں اپنے ذہن میں ایک بات سوچتا ہوں، میں نے اب تک اپنی زندگی سے کس چیز کی ایلیجیبلٹی ثابت کی ہے؟ کیا کیا ثابت کیا میں نے, وہ مجھے ملے گا اور وہ ہمیں ملے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہم نے ثابت کیا کہ ہم ابنائے دنیا ہیں, دنیا کے بیٹے ہیں, دنیا ملے گی, جبکہ ہمیں ثابت یہ کرنا تھا کہ ہم آخرت کے بیٹے ہیں تاکہ ہمیں آخرت ملتی. دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, دوسری روایت مولا امیر المومنین سے ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا امام نے, الناس فی الدنیا عاملان, دنیا میں انسان دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں, عاملن عمل فی الدنیا للدنیا, ایک وہ عامل ہے جو عمل کرتا ہے, کام کرتا ہے دنیا میں, دونوں دنیا میں رہتے ہیں, یہ بات کل بھی عرض ہوئی تھی, دونوں دنیا میں رہتے ہیں, جنگلوں کی طرف رخ نہیں کرنا ہوتا, پہاڑوں کی طرف نہیں جانا ہوتا, دونوں دنیا میں رہتے ہیں. عاملن عمل فی الدنیا للدنیا, ایک وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے دنیا میں دنیا کے لیے. اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ دنیا کے لیے کرتا ہے یا آخرت کے لیے؟ یہ دیکھیں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس پہ پرائیورٹی جاتی ہے اس کی. اگر ایک چیز کا لاس ہو اور ایک چیز مل جائے تو کس کے لاس پر یہ غصے سے پریشان ہوتا ہے اور کس کے ملنے پر یہ خوشی سے کھل جاتا ہے؟ تو مثلا میں بالکل پریکٹیکل بات عرض کروں, مثلا اگر میری نماز قضا ہوتی ہے تو مجھے اتنا ہی افسوس ہوتا ہے جتنا $1,000 جانے پہ ہوتا ہے. نہیں تو پھر کہاں پہ کس کے لیے عمل کر رہا ہوں؟ دنیا کے لیے, طے شدہ بات ہے. یہ وہ ہماری کمی ہے, یہ جو ہم دنیا کے لوگوں کو دین کا پیغام نہیں دے پا رہے. کیا خدا کے نظام تبلیغ کے اندر کوئی ایکسیپشن آیا ہے؟ کیا خدا کے قوانین میں کوئی ڈینٹ آتا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ جو کہا تھا جا الحق وزحق الباطل, وہ کیا ہوا؟ وہی وہ ہوا کہ جتنا حق آئے گا اتنا باطل جائے گا نا. حق آئے گا اگر انچوں میں سینٹی میٹرز میں تو باطل بھی انچ ہی اوپر جائے گا پھر کہیں, اگر حق پورا آئے گا تو باطل پورا جائے گا. تو عزیزان محترم بہت محنت کرنی پڑے گی, صرف ایک سینٹر بنا لیں آپ, 2-2.5 مہینے مجالس کر لیں, یہ اسٹیج پہلا اسٹیج تھا. اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوگی, ہم 30 سال سے پہلے اسٹیج میں بیٹھے, پرابلم یہ ہو رہی ہے. نیکسٹ اسٹیج میں, نیکسٹ اسٹیج کیا؟ نیکسٹ اسٹیج یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ. دین اپنے اندر لاؤ کیا مطلب؟ سب سے پہلا اسٹیپ, اہل دنیا نہیں بنو اہل آخرت بنو, پہلا اسٹیپ. اس لیے میں نے یہ روایت سب سے پہلے عرض کی, عامل عمل فی الدنیا للدنیا, ایک عامل عمل کرتا ہے دنیا میں دنیا کے لیے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ قد شغلت ہو دنیا ہو ان آخرت, دنیا میں ایک بدبختی ہے وہ یہ کہ دنیا آخرت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ بس ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے آخرت کے لیے کام نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے, دنیا کی محبت آخرت کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. دنیا کی محبت آخرت کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. ایک دفعہ کوئی دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے, یا تو دنیا کی محبت چھوڑے یا آخرت کی محبت پھر ختم ہو جائے گی. فرمایا یہ جو عامل ہوتا ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے کام کرتا ہے, قد شغلت ہو دنیا ہو ان آخرت, اس کو دنیا آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اچھا عزیزان محترم ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, روایتوں کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم نے طالب علم ہونے کے بعد یہ روایتیں پڑھنا شروع کی, کئی سال کے بعد یہ سمجھ میں آیا روایتیں پڑھتے کیسے. صاف صاف عرض کرو, کئی سال کے بعد. وہ کیسے؟ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے جیسے روایتیں ایک لفظ دے رہی ہیں, ارشاد فرما رہی ہیں, اب اس لفظ میں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ روایات جو ہیں یہ بالکل جیسے قانون ہیں, ایک ایک لفظ اہم ہے. کیوں یہ لفظ فرمایا, کیوں کوئی اور لفظ نہیں کہا؟ اگر کوئی تفصیل دی ہے وہ تفصیل اہم ہے. کیوں؟ دیکھو یہ شاعری نہیں ہے, یہ شاعری میں شاعر آزاد ہوتا ہے, اپنے تخیل کو پرواز دے سکتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ انسان کو کھمبا کہہ سکتا ہے، چاند کو خوبصورت کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کے کہنے سے انسان کھمبا نہیں بنے گا، لیکن لمبا تو ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. وہ چاند کو خوبصورت کہتا ہے جبکہ چاند میں اندر جا کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے سوائے بدصورت گڈھوں کے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے صحیح، لیکن وہ دور سے دیکھتا ہے تو باریکیوں کو دیکھے بغیر اس کو چاند خوبصورت لگتا ہے. شاعر یہ کام کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ کیا قرآن شاعری ہے؟ نہیں. کیا روایات شاعری ہیں؟ نہیں. شاعری اپنی جگہ بہت مفید چیز ہے، کوئی شاعر نہ بیٹھو ناراض ہو کے چلا جائے، شاعری بہت مفید چیز ہے. وہ دیکھیں نا، میں خود البتہ مجھے شاعری کا زیادہ ذوق ہے نہیں، صاف بات ہے، لیکن بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں پوری ایک تقریر ایک شعر میں آ جاتی ہے، شاعری کا کمال ہے، تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر دوبارہ تمام تر خوبیوں کے باوجود کیا نبی کے لیے شاعری ہے صحیح؟ نہیں. قرآن کریم فرماتا نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ شاعری نبی کے لیے اچھی نہیں، نہ قرآن شاعری ہے نہ نبی کا فرمان شاعری ہے. صحیح، شعر بیما ہوا شعر کی بات ہے صحیح، اور بعض جگہ پہ شاعری اچھی ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث نے، اوہ میں پھر ڈر رہا ہوں کوئی شاعر ناراض ہونے والا ہے. صحیح، میں عرض کر دوں، ایک بات عرض کر دوں، شاعری صنف کلام کا کی ایک صنف ہے. کلام کی مختلف اصناف ہوتی ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں. کلام کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے برہان، جس کو ہم لوگ سالڈ دلیل کہتے ہیں. کلام کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے خطابت، جس کا کام ہوتا ہے دوسروں تک جذبات کے ساتھ کسی چیز کو پہنچا دینا. کلام کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے جدل، جس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو چپ کرا دینا، صحیح ہے. اور کلام کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے شعر، صحیح ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے کسی بات کو لوگوں تک کنوے کرنا. کیا شاعری فزکس اور میتھمیٹکس کی طرح پریسائز ہونا ضروری ہے؟ وہ شاعری کہاں رہے گی پھر؟ شاعری ہوگی وہ جس کے اندر تخیل استعمال ہوگا، ایک حقیقت بیان ہوگی، لیکن پریسائز ہونا بالکل انچز کے اندر، وہ سب ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اندر. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں قرآن شاعری نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پریسائز ہے. حدیث شاعری نہیں ہے، حدیث پریسائز ہوتی ہیں، ان کے اندر ہلنے کی گنجائش نہیں ہوتی، آپ دو لفظ اس کی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے، یہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس خاطر عرض کیا تھا، فرمایا قد شغلت ہو دنیا و آخرت، یہ جو آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، یہ دنیا کی محبت اس کو آخرت سے دور کر دیتی ہے. ایک اور مصیبت اس کے اندر، بس ایک تو مشکل کیا آ گئی، اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے. کس سے غفلت؟ آخرت سے، یہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے، یخشا يخلفه الفقر ويعمله على نفسه فيفني عمره في منفعت غيره. فرمایا اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، دنیا پرست کے اندر ایک مشکل ہے آخرت سے غفلت ہوتی ہے، دوسری بات کیا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے. خوف کس بات کا؟ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے فقر سے، دنیا کے جانے سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. اچھا یہ اپنے بارے میں دنیا کے جانے سے زیادہ ڈرتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے؟ اولاد کے لیے. یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں نے ان کو دنیا نہیں دی تو دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اپنے لیے ڈرتا، اپنے محنت کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے دنیا جمع کرتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں یہ جس کے لیے دوسروں پہ ڈرتا ہے اپنے آپ کو اسی میں مبتلا کرتا ہے. یہ اپنی اولاد کے لیے کس بات پر ڈر رہا تھا؟ کہ یہ فقیر نہ ہو جائے، اور اب یہ قیامت میں کیسا اٹھنے والا ہے؟ فقیر. تو ڈر رہا تھا اولاد کے لیے کہ فقیر نہ ہو، اور خود کو کس میں مبتلا کیا؟ اسی فقیری میں، بدتر فقیری میں مبتلا کیا. دنیا کی فقیری ہوتی 40-45 سال زیادہ کی نہیں ہوتی، تیری فقیری ابدیت کی. تو فرمایا یہ دوسروں کے لیے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہے اپنے آپ کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے، بس اس کی زندگی فنا ہو جاتی ہے. امام نے لفظ استعمال کیا یفنی عمرہ، یہ اپنی عمر کو فنا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس نے باقی زندگی کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، اس کی زندگی فنا ہو گئی. فیفنی عمرہ فی منفعت غیرہ، اس نے اپنی عمر کو فنا کر دیا ہے دوسروں کے فائدے کے اندر. اور دوسروں کا بھی کیا فائدہ سوچا؟ दुनिया का। तो इसने नेट लॉस किया, एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, फना कर दी, खुद आखिरत के लिए कुछ नहीं कमाया। दूसरा, जिनके लिए बेहतरी भी सोची तो वह कहां की बेहतरी सोची, दुनिया के अंदर, वो खुद फानी जगह थी। तो अपनी जिंदगी वो भी फना कर दी और जो दूसरे के लिए बेहतरी सोची वो भी फना के लिए सोची। तो क्या क्या हासिल किया, बॉटम लाइन में मिला क्या फिर आखिर, कुछ भी नहीं। अब दूसरा ग्रुप देखिएगा, एक तो ये ग्रुप था जो दुनिया में काम करता है लेकिन दुनिया के लिए करता है। तो इसने दो बदबख्तियां लेकर आ गया अपने लिए, इमाम फरमा रहे हैं कि एक तो ये कि इसने क्या किया, एक तो ये कि ये आखरत से गाफिल हो गया और दूसरा ये कि हमेशा के खौफ में मुब्तला हो गया। और जब ये दो चीजें इसके ऊपर तारी हुई तो जो अपने लिए किया वो भी फना और जिसकी भी लिए बेहतरी की वो खुद फना। तो कोई नेट रिजल्ट कुछ निकला ही नहीं। अच्छा, अब वो जो दुनिया में रहता है लेकिन आखरत के लिए करता है वो क्या है, इमाम ने फरमाया वो जो एक और आमिल है, वह आमिलुन अमला फि दुनिया लिमा बादहा। और एक और है जो आमिल है दुनिया में लेकिन दुनिया के लिए आमिल नहीं है, दुनिया के बाद के लिए अमल करता है। इसको क्या मिला, अब इसको बयान करते हैं। इमाम दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وَعَامِلٌ عَمَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا, یہ ایک عامل ہے, اس نے دنیا میں عمل کیا ہے بعد کے لیے, تو کیا ہوا, فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ, تو دنیا میں سے اس کو خدا نے جو اس کے نصیب میں تھا وہ خود ہی دے دیا۔ صحیح, اس نے کس کے لیے محنت کی تھی, دنیا ختم ہو گئی یا پھر بھی مل گئی, ملے گی, دنیا کہاں جانی ہے۔ امام نے ایک اور قول کے اندر بہت مشہور قول آپ کو یاد ہوگا, فرمایا الرزق رزقان, رزق تطلبوک و رزق یطلبوک۔ فرمایا رزق دو قسم کا ہے, ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو تم بھاگتے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا, جو تمہارے پیچھے ہے وہ ہمیشہ تم تک پہنچ جائے گا۔ صحیح, اب یہ جو آدمی تھا دوسری کیٹیگری کون سی تھی, یہ دنیا میں تھے لیکن کس کے لیے تھے, آخرت کے لیے۔ یہ چونکہ آخرت کے لیے تھے تو خدا نے ان کی دنیا پوری کی یا ان کو نقصان میں ڈال دیا, دنیا پوری کر دی, دنیا میں سے جو نصیب تھا وہ ان کو مل گیا۔ فرمایا امام نے فَجَاءَهُ الَّذِي مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ, تو اس نے دنیا میں جو کام نہیں کیا تھا دنیا کے لیے نہیں کیا تھا تب بھی خدا نے اس کو دنیا دے دی۔ فَأَحْرَزَ الْحَزَّيْنِ مَعًا, تو دونوں دنیاوں کے فائدے اس نے اٹھا لیے۔ وَمَلِكَ الدَّائِرَيْنِ جَمِيعًا, اور دونوں گھروں کو ایک جگہ پر مالک ہو گیا, دونوں کا مالک ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ, اب جب کہ اس نے اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کیا آخرت کی پرواہ کی تو خدا نے دنیا بھی دے دی, مالک دارین بھی کر دیا اور ایک اور کام بھی کر دیا, وہ کیا, اپنے نزدیک اس کو مقام بھی دے دیا۔ اصبح وجیہن, آپ کو یاد ہے وجیہن کا لفظ کہاں استعمال ہوتا تھا, تو توسل کے اندر, یا وجیہن عند اللہ۔ امام فرما رہے ہیں جو یہ آدمی یہ کام کرے گا نا وہ اللہ کے نزدیک وجیہ ہو جائے گا, اور وجیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام فرما رہے ہیں اس وجیہ کی تعریف میں, فاصبح وجیہن عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک وجیہ ہو جاتا ہے, کیا مطلب, لا یسأل اللہ حاجتا فیمنعہ, کوئی حاجت خدا سے نہیں مانگتا کہ خدا نہ دے, جب بھی مانگتا ہے خدا دے دیتا ہے, یہ وجیہن ہے۔ اب اس بندے کو کیا ملا, اس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کیا, دنیا بھی اس کو مل گئی آخرت بھی مل گئی, پلس کیا چیز, مالک کائنات کے نزدیک وجیہ ہو گیا۔ اس وجیہ ہونے کے بعد انلمیٹڈ سورس اس کے لیے اوپن ہو گئی۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے تو خدا منع نہیں کرتا, یہ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے, دونوں میں۔ اب ذرا تصور فرمائے, خالدینہ فیہا کی زندگی میں یہ انلمیٹڈ سورس اس کے پاس ہے, جو مانگے گا خدا دے گا, وجیہ ہوتا ہے یہی, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, دنیا میں یا آخرت میں, دونوں میں۔ اب مجھے صرف ایک بات دیکھنی ہے، بالآخر میں وہ ہوں جس نے دنیا میں رہ کے دنیا کے لیے کام کیا یا وہ ہوں جس نے دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کیا؟ اور ظاہر ہے دعوت جو ہماری آپ کی خدمت میں ہے، عرض جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ ہمیں دنیا دھوکہ دے دے اور ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے لیے کام کرنے لگے، ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد والے محمد وعجل فرج. اذان محترم، یہ سلسلے مجالس کی تیسری مجلس ہے اور یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، تو آپ زیادہ نہیں گھبرائیے، صحیح ہے نا؟ لیکن آپ سے میں ایک التجا کروں گا، درخواست کروں گا، اہل بیت کی روایات پڑھتے رہیے گا، اس میں زندگی ہے. اور باقی کہیں سے بھی آپ کچھ لیں گے نا، اس میں زندگی نہیں ہوگی. اگر موت نہ ہوئی تب بھی زندگی نہیں ہوگی، زندگی یہاں ہے. فرمایا امام نے اتنا عجیب قول ہے، ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، بعض اوقات انسان کو واقعا تعجب ہوتا ہے. فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا تم لوگ مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، کارامت مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. علم وہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ الحمدللہ پتہ نہیں کتنی رپورٹس اپنے آفس کی پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی چیزیں کیا کیا کرتے ہوں گے، ہر روز اپنی زندگی میں کم سے کم ایک روایت اہل بیت کی ضرور پڑھے. مجھے 34 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور میں چند دن روایتیں نہیں پڑھ رہا تو مجھے لگتا ہے اس میں کھوکھلا ہو گیا اندر سے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے آپ کو کیوں محروم کریں؟ آج کل الیکٹرانک علم کا زمانہ ہے، اتنی کتابیں الحمدللہ رب العالمین، ہزاروں کتابیں ہمارے پاس الیکٹرانک فارم میں موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، عربک، پرشین، سب زبانوں کے اندر، کیوں محروم کریں؟ ان روایات کو پڑھیں، دیکھیں اس میں زندگی ہے. اور کتنا عجیب ان کی تاثیر ہے، اگر انسان واقعا دیکھے نا. وہ کل پرسوں شاید مجھ سے کوئی کہتا مولانا آپ کی باتیں بہت سادہ سادہ سی باتیں، تو میں کہتا ہاں سادہ سادہ باتیں، ہمیں ہم نے کون سا فلسفہ بھی کھیلنا ہے یہاں پہ. لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اہل بیت کی کلام میں سادگی کے باوجود گہرائی ہے یا نہیں ہے. بے پناہ گہرائی ہے، بے پناہ گہرائی. تو یہ پروردگار عالم کا لطف کرم ہے، سید الشہداء کے نام پر ہمیں بیٹھنا نصیب کیا، سید الشہداء کے انشاءاللہ شفاعت بھی نصیب کرے گا، اور انشاءاللہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے شہادت بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور عرض صرف اتنی رہے گی کہ جب آپ سید الشہداء کے نام پہ بیٹھیں، ان کے راستے کو طلب کریں. میں اب تفصیل میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، یہ جو میں اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. جب اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں دعا کر آپ میرے لیے جنت کی دعا کریں، تو امام نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا تم. ہم کہہ رہے ہیں اے خدایا ہمیں شفاعت حسین نصیب فرما بغیر عمل کے. اس سے بڑا دعویٰ بھی ہے، وہ کیا؟ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. خدایا ہمیں امام حسین کے پرچم کے نیچے حشر ہونا نصیب کر دے. یا اللہ، اس پرچم کے نیچے جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کم سے کم تو یہ ہے، تو سمجھ میں تو جو آتا ہے میں چھپا رہا ہوں ابھی، کم سے کم آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم سے کم یہ ہے کہ باطل سے لڑنا تو پڑے گا نا. البتہ مجھے لگتا ہے شاید اس سے زیادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سید الشہداء کے پرچم کے نیچے حشر ہونے کے لیے شہید ہونا پڑتا ہے، اس سے کم نہیں ہے، شاید یہ لگ رہا ہے. شاید وہ اپنے لطف و کرم سے اپنے پرچم کے سائے کو وسیع کر دیتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں صرف لڑنے والے بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہوں گے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب تک شہادت نہیں ہوگی، اس لشکر میں کیسے کوئی شامل ہوگا جس کا سردار امام حسین، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار امام حسین. لہذا جو سید الشہداء کے ساتھ چلنے والے تھے، انہوں نے اس موقع کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا قبول نہیں کیا، وہ جو سید الشہداء کے, اگر ہم اس مجازی لفظ کو استعمال کر لیں گے, جو سید الشہداء کے عشق میں مبتلا تھے, جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ سید الشہداء کربلا کے راستے پہ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم یہ چانس مس نہیں کریں گے. کیوں؟ پھر نہیں معلوم کب امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. تو وہ عاشقانے سید الشہداء کے ساتھ متصل ہو گئے. اور پھر ایسے موقع بھی آئے جب سید الشہداء نے ایک ایک کو کہا تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں جائیں گے, ہم رکیں گے. آج شاید آج وفات کی مجلس ہے, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد. ان بی بی کے وجود مقدس کے صدقے میں لاکھوں مجتہد مجتہد بنے. یہ رزق ہے, یہ رزق. علامہ طباطبائی جیسا شخص, متقی, پرہیزگار, عارف, استاد, ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ افطار کے موقع پہ کبھی بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد جاتے کہاں افطار کے لیے. عجیب بات نوٹ کی, انہوں نے کہا دیکھا کہ ہم افطار کے لیے وہ جاتے تھے بی بی کے روزے پر, اور روزے کی گرد سے افطار کرتے تھے, روزے کی خاک سے افطار کرتے تھے. ان لوگوں نے بی بی کے مرقد سے یہ سب کچھ حاصل کیا, وہاں بیٹھ کے کملات حاصل کرتے تھے. ان بی بی کا مقام بہت بلند ہے, اور ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں علم کی صورت میں, تقویٰ کی صورت میں, پرہیزگاری کی صورت میں. الحمدللہ رب العالمین, وہ تمام ملاقات جو ہیں, وہ جو کمالات ہیں, وہ سب وہاں سے نظر آتے ہیں اور بیان ہوئی. یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ملاقات کا نتیجہ. اور بس اگر چند جملے مسائب کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ معنویت, یہ بصیرت انسانوں کو سید الشہداء کے نزدیک لے گئی. اور سید الشہداء, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, بار بار بعض لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم جا سکتے ہو, چلے جاؤ یہاں سے. اذان محترم, کیا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ ہم سید الشہداء کے اطراف میں جو شہداء تھے, مجاہدین تھے, ان سے ہی توسل کر لیں کہ ہمیں امام حسین سے نزدیک کر دیں. اور جب میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں کیسے توسل کروں, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اطراف میں موجود ہیں, اگر دنیاوی طور پر, ظاہری طور پر کوئی شخص ایسا ہے جس کا ظاہری طور پر کوئی مقام نہیں ہے لیکن وہ شہداء میں, تو شاید میں اس سے التجا کروں کہ میرے لیے کچھ کر دے. اور وہ شخص ہیں, عظیم الشان ہستی, جن کو سید الشہداء خود کہہ رہے تھے کہ اے جون تم چلے جاؤ. ایک موقع پہ سید الشہداء نے تمام غلاموں کو طلب کیا اور کہا کہ ہم سختی کے وقت میں غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں, تو جتنے بھی غلام تھے سب کو آزاد کرتے, اور جتنے بھی لوگ کوئی کسی اور سلسلے میں ساتھ تھے سب کو اجرتیں دی, سب کو پیسہ دیا, اور کہا کہ ہماری طرف سے کسی کے اوپر کوئی بیعت نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اگر کچھ تھا وہ ہم نے آزاد کر دیا, جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے. جب سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جان کہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے, وہ سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. جان نے التجا کی کہ مولا میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں, میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہوں. سید الشہداء نے اصرار فرمایا کہ نہیں, ہم غلاموں کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے, یہ مشکل ہماری خاطر آئی ہے, ہم غلاموں کو اس مشکل میں نہیں ڈالیں گے. جون یہ جانتے تھے کہ اگر میں امام حسین کو یہ کہوں گا نا کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو سید الشہداء نہیں لیں گے, لیکن اگر میں کہوں گا کہ میں کچھ لینا چاہتا ہوں تو سید الشہداء دے دیں گے. جون بہت موقع شناس تھے, سید الشہداء کی شخصیت کو پہچاننے والے تھے, موقع شناس مثبت سینس کے اندر, وہ جانتے تھے مجھے سید الشہداء سے کیسے بات کرنی. تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ میں آپ کی جان کا دفاع کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, انہوں نے سب یہ نہیں کہا. انہوں نے سید الشہداء سے یہ کہا کہ مولا میں تو کب کا انتظار کر رہا تھا کہ جب انسانوں کو مقام نصیب ہونا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا,
اور مجھے بھی کچھ مقام نصیب ہو جائے گا. سید الشہداء نے فرمایا جان تم کیا چاہتے ہو, تم کیا لینا چاہتے ہو؟ جان جانتے تھے سید الشہداء کا دریا اقدس کتنا وسیع ہے, لیکن اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے فرمایا, کہا دیکھیے امام میرا جسم سیاہ ہے, میں چاہتا ہوں یہ سفید ہو جائے. فرمایا میرے جسم میں سے ایک بدبو آتی ہے, میں چاہتا ہوں میں خوشبودار ہو جاؤں. میں قسم کھانے کو تیار ہو سکتا ہوں کہ انہوں نے جسم پہ اشارہ نہیں کیا ہے, یہ سب ارواح کی طرف اشارے ہیں. فرمائیں گے ہم نفس کی قید میں مبتلا ہیں مولا, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی راہ میں قربانی دیتا کہ ہمارے نفس کو آزادی نصیب ہو جائے. سید الشہداء نے جب حضرت جان کا یہ عزم دیکھا تو اس عزم کی تعریف کی, اور بالکل رسول خدا کی طرح جنہوں نے جب اس جوان کا عزم دیکھا تو فرمایا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ گے. جان سے کہا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں. اب جان خوش ہو گئے کہ جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا. اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء سے اجازت دے کر دشمنوں کی طرف گئے تو مشہور و معروف ہے کہ جب جان دشمنوں کے سامنے پہنچے تو دشمنوں سے کہا کہ اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. وہ اپنے اس عنوان پر اتنا فخر کرتے تھے کہ میں حسین کا غلام ہوں, فخر فرماتے تھے. تو جب دوسرے آ کر اپنے خاندانوں کے حسب و نصب کو بیان کرتے تھے تو انہوں نے آ کر اپنا حسب و نصب یہاں سے بیان کیا, کہا اب آؤ اور حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. بس ایک موقع آیا جب جان زمین پر گرے, اصحاب سید الشہداء آگے بڑھے کہ بالآخر ایک غلام ہے جو مرا ہے, اور سید الشہداء اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے اصحاب کو روک دیا اور کہا کہ میں خود جاؤں گا جان کو اٹھانے کے لیے. عزیزان محترم, آپ ایسے کریم امام کے ماتم کے لیے بیٹھے ہیں. آپ امام تشریف فرما ہوئے جان کے نزدیک گئے, روایات کے مطابق جان میں کچھ رمک باقی تھی. سید الشہداء نے جان کی آنکھوں سے تمام مٹی اور خون کو صاف کیا اور جان کے سر اقدس کو اپنے زانوں کے اوپر رکھ دیا. خوش قسمتی کا عجیب عالم تھا, جان بیدار ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب رما دیکھا کہ وہ جو مولا ہے اس نے غلام کے سر کو اٹھایا ہوا. جان آخری لمحوں میں مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جان خدا کو سپرد کی. جب مولا چوتھے امام بنی اسد کے ہمراہ جنازوں کو دفنا رہے تھے تو بنی اسد نے ایک جنازے کو دیکھا جس میں سے نورانیت آ رہی تھی, جس میں سے مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی. تو چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ فرمایا یہ جان کا لاشا ہے, میرے والد نے دعا دی.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ماتم حسین.